perdón y perdóanos. هر طالب علم یا ہر فرد جو سلوک اور عرفان کی مناظر طے کرنا چاہتا ہے، جو ملک سے ملکوں کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے،
ماشاءاللہ،
اور جو قرب حق تعالیٰ کی معراج میں نائل و فائز ہونا چاہتا ہے، کہاں سے شروع کرے؟ نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے؟ اپنے سلوک کا، اپنی سیر کا، اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرے؟ نماز سے، روزے سے، حج سے، مجلس سے، سفر کہاں سے شروع کرے؟ اس کے لیے اساسی ترین سوال ہے اور اہم ترین سوال ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں بکثرت یہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ بس اوقات انسان بیسیوں ماہ رمضان اپنی زندگی میں گزارتا ہے، بیسیوں سال سے تہجد اور مستحبات ادا کرتا ہے، تلاوت ہی کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیت میں، اس کی روحانی اور قلبی مسائل میں کچھ خاص انقلاب اور تغیر برپا نہیں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ مسئلہ کا تو یوں ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہم جس نقطے پر کھڑے ہوتے ہیں، ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد اسی نقطے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بھوک پیاس اور جذباتوں کے علاوہ شاید ہمارے حصے میں کچھ نہیں آتا، پر کبھی کبھی اس مہینے کے خاص لمحات میں، شب قدر، حلق اعتکاف میں کچھ کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کیفیت میں دباؤ محسوس نہیں کرتے، یہ دباؤ کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اس کے دباؤ کے اسباب کیا؟ اس لیے میں نے بات کی کہ کون سا کام سب سے پہلے کیا جائے، ورنہ ہمارے یہاں دیہاتوں بعض کسان ابھی بھی اپنی سبزیوں کو، کھیتوں کو پانی دینے کے لیے بیل کا استعمال کرتے ہیں، اور پانی نکالنے کے لیے اس کو آپ کو باندھ دیتے ہیں اور اس کو چلنا شروع کرتا ہے، اس کنویں کے گرد اور رات مسلسل چلتا ہے، بیچ میں مختصر وقت کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے چارے، پھر وقت نہیں رہتا، وہ چلتا رہتا ہے مسلسل، میں سوچتا نہیں ہوں چونکہ عقل نہیں ہوتا، لیکن فرض کر کے اس کے ذہن میں ایسا خیال آ جائے کہ میں نے کتنا سفر کیا، یا ہم بیواش کرنا چاہیں کہ اس نے کتنا سفر طے کیا، یہ کہاں پہنچا، شاید اسے چند کلو میٹر طے کر دوں، لیکن جب اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری جائے تو یہ وہیں کھڑا ہو نظر آئے، کبھی کبھی مسلسل سالہ سال کی عبادت کرنے کے باوجود انسان اسی وقت میں کھڑا ہوتا ہے، ایک انچ اس نے سیر سروگی اور سفر کمال اور سفر معرفت اور سفر قرب الہی کا طے نہیں کیا ہوتا، وجہ اس کی اس اساس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان آغاز کہاں سے کرے، استاد شہید مرتضیٰ مطہری اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کون سا کام سب سے پہلے کیا جائے، اس سے پہلے کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، اس سے پہلے کہ انسان روزہ شروع کرے، اس سے پہلے کہ اعتکاف میں بیٹھے، اس سے پہلے کہ حج پر روانہ ہو، اس سے پہلے کہ زیارات پر جائے، وہ کام تو سب سے پہلے کرے، کہ اگر وہ کام کر لیا تو ممکن ہے کہ ایک شب کی عبادت اسے سالہ سال کے لیے اوپر لے جائے، ایک شب کی یہ صدیوں کا سفر طے کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اگر یہ کام نہ کرے تو ممکن ہے کہ وہ عادت رہ جائے لیکن عبادت نہ بن سکے، کون سا کام ہے؟ ہر کام سے پہلے شكرا استغفار توبة یہ توبہ پہلا درجہ ہے ایک سالک کی جو سلوک کی اللہ کے سفر طے کرنا چاہتا ہے. اگر توبہ کیے بغیر عبادت شروع کر دی کچھ بھی شروع کر دیا قطعی طور پر کہیں تک نہیں پہنچ پائے وہ مشق کرنے کے باوجود وہیں کھڑا رہ جائے. یہی سے یہ بنیادی فرق بھی ہمارے لیے روشن ہو جانا چاہیے ہم کون ہیں اور ہم جن کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں یہ کون ہے. اللہ نے ہم سب کو اس کائنات میں کیوں بھیجا اور محمد و آل محمد کو اس کائنات میں کیوں بھیجا. یہ جملہ روح ہے قرآن ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. صرف قرآن نہیں جیسا استاد حسن زادہ آپ نے فرماتے ہیں کہ عرفان قرآن اور قرآن تینوں کا اجماع ہے اس نقطے پر تینوں میں وحدت پائی جاتی ہے. فرق نہیں جو قرآن کہتے ہیں وہی عرفان کا مقصد ہے اور وہی قرآن یعنی فلسفے کا مقصد ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے. یہ جملہ روح قرآن یہی اساس ہے اور تمہیں جہاں سے آگے بڑھیں گے ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے اور ہمیں اللہ نے اس کے بھیجا کائنات میں تاکہ ہم مجاز سے حقیقت تک کا سفر طے کریں. یہی فلسفہ ہے تخلیق انسان ہے. بس اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے اور محمد و آل محمد کس لیے بھیجا ہے ہمیں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے انہیں انسان بنانے کے لیے بھیجا.
ماشاءاللہ
پیدا ہوئے تو ناقص پیدا ہوئے ایسے ناقص جن میں کامل بننے کی صلاحیت استعداد لیاقت اور قابلیت رکھی ہے پروردگار اور وہ جب پیدا ہوئے دنیا میں آئے کامل دنیا میں آئے کمال اور نقص کا فرق ہے جہل اور علم کا فرق ہے حقیقت اور مجاز کا فرق ہے. اللہ نے محمد و آل محمد کو ہمارے درمیان انسانوں کے بیچ اس لیے نہیں بھیجا کہ کوئی انسان ایسی خواہش شروع کرے کہ اللہ تو مجھے محمد بنا اور نہ ہی اللہ اس لیے چاہتا کہ ہم علی بن جائیں حسن بن جائیں حسین بن جائیں علی سے العابدین بن جائیں. نہ اللہ اس لیے نہیں چاہتا نہ ہم ایسا کر سکتے. اگر اللہ ایسا چاہے تو یہ خلاف عدل ہے جو یہ تکلیف مالا یتاق ہے کسی کے بس میں نہیں. نہ ایسی خواہش کرنے والا انسان معقول سمجھا جائے گا بے شک اسے کوئی بھی نام نہیں. اگر کوئی کہے کہ مجھے ڈلی بناؤ اس مقصد تک پہنچنے کی تو کوئی بھی راستہ اختیار کرنا یہ بے ادبی کی مترادف ہے. ڈلی کوئی نہیں بن سکتا. نہ اللہ نے ہمارے درمیان اس لیے بھیجا کہ ہم ایسی خواہش کریں پھر اس لیے بھیجا انہیں اور ہمیں. فرض کر لیجیے ناظم ممبر یہاں موجود بچوں کی بوریت کو برطرف کرنے کے لیے یہ خواہش کریں ان سے کہ جو بچے بیٹھے ہیں وہ جو سامنے ممبر رکھا ہے ایسا ایک ممبر بنائیں تو ہم انہیں انعام دیں. آپ بتائیے کیا ناظم ممبر کا یہ مطالبہ بجا ہے یا بیجا ہے؟ بچوں سے یہ خواہش کرنا کہ ایسا ممبر بنے بجا بھیجا ہے چونکہ ان کے بس میں نہیں کیونکہ مقدور ہے. لیکن اگر ناظم ممبر یہ اعلان کر دے کہ جتنے بچے موجود ہیں اس محفل میں وہ اس ممبر کا عکس تیار کریں تصویر بنائیں ایک کاغذ دیں ایک لیڈ پینسل دیں اور ساتھ میں ایک ریزر بھی دے دیں ربڑ بھی دے دیں کہ تصویر بنائیے تو چونکہ آپ کو مہارت نہیں ہے پہلی دفعہ یہ کام کر رہے ہیں تو اگر تصویر بناتے ہوئے اس عکس کو منعکس کرتے ہوئے कहीं कोई लाइन तिरछी हो जाए, टेढ़ी हो जाए, तो आप परेशान ना हो जाए, हाथ पांव ना फूल जाए, मायूस ना हो जाए, बल्कि आपको एक रबड़ दी गई या रेजर ये उठाए, साफ करें लाइन को और फिर सीधा करें, दोबारा हो जाए, फिर ऐसे कर लीजिए। हजार मरतबा अगर लाइन तिरछी होती है, हजार मरतबा साफ करें, फिर सीधा करें। लेकिन जब अक्स आपके हाथ से तस्वीर ले ली जाएगी तो अब इजाजत नहीं कि आप इसका तसर्रुफ करें, अब आपका इख्तियार खत्म। अब इस असल के साथ देखा जाएगा, मुकायसा करेंगे, क्या इसका रंग और झलक उसमें है या नहीं। अगर वो करीब करीब तस्वीर बना के ले जाए तो उसे इनाम मिलेगा, असल पार्क में ले जाएंगे बच्चों वहां आइसक्रीम खिलाएंगे, और अगर बिगाड़ के ले जाए ड्रोनी जगह पे ले जाएंगे। अगर मिसाल पहुंची है तो मुमस्सल में आ जाइए। अल्लाह ने मोहम्मद और मोहम्मद को हम इंसानों के दरमियान इसलिए नहीं भेजा कि हम ये ख्वाहिश करें कि मोहम्मद बना दे, नबी बना दे, ना बन सकते। फिर किसलिए भेजा कि इन जवाब को तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूं, इनके किरदार को बखूबी देखो, इनकी सुन्नत को, इनकी सीरत को, इनकी रफ्तार को, फिर अपनी जात में, अपनी रूह में, अपने विश्वास में इनकी झलक ले लो। यही तुम्हारा वजीफा की दलील लग जाए कि कुछ वहादत और कुछ फिक्र तरक्की पाई जाती है। और जिंदगी में अगर तुम ये रंग पैदा करने की तस्वीर बनाने में कहीं तुमसे गलती भी हो सकती है, गुनाह करके फिर ये तस्वीर खराब करोगे, तो परेशान हो। मैं रहमान और रहीम अल्लाह तुम्हें एक रबड़ भी दे रहा हूँ, जिस रबड़ का नाम तौबा है। तुम तौबा की सरबर को उठाओ और जहां से तुम्हारी ये तस्वीर मस हुई है फिर से साफ करके फिर सीधा करो, फिर खराब हुई फिर सीधा करो। लेकिन जब तुम्हारी हयात की बसात लपेट दी जाएगी तो अब तुम्हारा दफ्तर या पेश हो कयामत का दिन सिर्फ किसी एक मकसद के लिए, फलसफे इरसाल रसूल यही है, फलसफे इंतजार कुतुब यही है, आइमा और रसूलों को भेजने का मकसद, किताबें हासिल करने का मकसद, खुद कयामत के दिन को बर्बाद करने का मकसद, खुद अपने इलाही का मकसद यही है कि इस दिन सिर्फ एक काम किया जाए कि तस्वीर को देखा जाएगा, कौन मस्त करके लाया है, अपनी शक्ल बिगाड़ के लाया है, और किसको वो रंग और झलक नजर आ रही है। तो जो झलक दिखाने में कामयाब हुआ उसी इन्हीं के साथ एक पार्क में मुंतकिल कर दिया जाएगा जिसका नाम जन्नत है, और जो इस अक्स को बिगाड़ने बिगाड़ कर खराब करके ले जाएंगे उन्हें जहन्नुम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। क्यों इन मजालिस से अज़ा का इतना अज्र है, इनकी पादाश इस कदर ज्यादा है, क्यों इतना सवाब रखा गया कि नतीजतन रसूल फरमाते हैं कि आलिम की सोहबत में एक लंगे का बैठना आबिद की 70 साल की इबादत से अफजल है। क्यों हम अपनी मजालिस से अज़ा को खत्म कुरान से अफजल मानते हैं। इसके लिए अगर कुरान पढ़ा जाए समझा न जाए इसकी हैसियत कुछ और है, पढ़ा थोड़ा जाए लेकिन समझा जाए इसकी हैसियत कुछ और है। इस वजह से अज़ाब में मुकर्रर और खदीम पाक जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के किरदार को, उनकी सुन्नत और सीरत को, उनकी रफ्तार को बयान करता है, इस किरदार के सांचे में खुद को तराशने की और अपनी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। गोया के मजाले से अज़ा ये इंसान साजी का मकतब है, ये वो दरसगाह है जहाँ इंसान मजाल से निकल कर हकीकत में दाखिल होता है। सरवा काफी खान नमाज में बार बार पढ़ने की ताकीद में मुस्ताहब करार दिया गया है, तो जिंदगी में آگے کے دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں. یہ استغفار کیا ہے, کیسے کرنی چاہیے؟ اس لیے ناج البلاغہ میں کلمات کے ساتھ میں یہ جملہ سید رسی نے ذکر کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ایک محفل میں ایک جواب نے اپنی زبان سے یہی جملہ ادا کیا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وجود مبارک علی ابن ابی طالب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, چہرے کا رنگ سرخ ہوا. غصے سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تھا تو رب کا قوم بک تیری ماں تیری میت پہ بیٹھے مر جا, کیوں اس بات کا کہیں تو کیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا علی کیا فرمائے, یعنی تجھے مر جانا چاہیے. کیوں پریشان ہو گیا نا, کچھ غلط بات نہیں کی, کسی غیبت نہیں کر رہا تھا, کسی کی تہمت کسی پر نہیں لگا رہا تھا, کوئی نہ بےہودہ بات نہیں کہہ رہا تھا, استغفار کر رہا تھا. حیرت و استعجاب سے مولا متقیہ کے چہرے کی طرف دیکھا کہ حضرت غلط کہا. حضرت نے فرمایا اتدنی من استغفار, جانتا ہے یہ استغفار کیا ہے؟ کہا بتائیے. فرمایا الاستغفار درجۃ العلیین, استغفار علیین کا درجہ. کہا حضرت تفصیل بتائیے. سنو استغفار کے 6 رکن. پہلے 2 رکن وہ ہیں جن سے توبہ وجود میں آتی ہے, توبہ تشکیل پاتی ہے, کہا جائے گا کہ اس نے توبہ کی ہے. اگر یہ 2 رکن موجود نہیں ہے تو اس نے مذاق کیا, اور حضرت یہی فرمائیں گے تقلد کو ہو. دوسرے 2 رکن وہ ہیں کہ جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے, اور تیسرے 2 رکن یعنی 5 اور 6 وہ ہیں کہ جو توبہ کی معراج ہے, جو انسان کو عام انسانوں سے اٹھا کر انبیاء صالحین اور اتقیاء کی سموں تک لے جاتا ہے. آغاز توبہ کا حضرت فرماتے ہیں اندر سب سے پہلے ندامت, پشیمانی, انسان شرمندہ ہو جائے کہ میں زندگی جیسے گزارنی چاہیے تھی ویسے نہیں گزارنی. عام طور پر مولانا حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا, جب عبادات کی باری آئے گی تو نماز کے متعلق پوچھا جائے گا, لیکن قبر میں سب سے پہلا سوال جو انسان سے پوچھا جائے گا وہ انسان کی زندگی سے متعلق ہے. انسان کے پاس جو سب سے گران بہا اور قیمتی ترین سرمایہ ہے اس کی عمر, حیات اور زندگی. ایک ایک لمحے کا حساب کیا جائے گا کہ تم نے یہ لمحہ کہاں گزارا, اور علی کو متوجہ کر درزی کے پاس تشریف لے گئے, کپڑا لیا, کرتے کی سلائی کی, قمیض سلائی کر لیا, اور ساتھ بہت پر وقت بہت پر تشریف لے گئے, کرتا لینے کی. اب اسی کی دکان کی کونے میں جگہ بنی ہوئی جہاں پہن کے چیک کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ چھوٹا بڑا نہیں. اس کے کہا حضرت نے کرتا لیا اور وہاں چل کے پہنا. جو پہنا تو اس کی جو آستینیں تھی یہ لمبی آگے تک بڑی ہوئی تھی اور انگلیاں اس سے تجاوز کی, تو شرمندہ ہو. حضرت پریشان کینچی کینچی لی اور جو آگے جگہ بڑی ہوئی تھی اسے کاٹ, کافی آسانی ہو, 2 گرام رومال اور یہ لباس. اب کینچی لے کے جانے لگے تو اس نے کہا کہ حضرت جی اتار دیجیے دوبارہ سے, چونکہ جس طرح پہلے میں نے اس کی سلائی کی تھی آگے سے خوبصورتی سے تو آپ نے کاٹا تھا, دوبارہ سے کر دوں تاکہ یہ اچھا نظر ہے, خوبصورت نظر ہے. کیا فرمایا حیات سے؟ کہا کہ علی کے پاس اپنا وقت کہاں کہ وہ اپنی قمیض کی تزکیے اور آرائش میں صرف کرے. اگر علی کے پاس وقت نہیں جو کامل ہے تو وہ جنہوں نے کمال کی طرف سفر کرنا اور پہنچنا ہے ان کے پاس کہاں سے وقت. سب سے پہلی چیز ندامت, دوسری چیز عزم ارادہ, कि अब तक जो मैंने किया सब किया लेकिन आपकी बात मैंने नहीं होगा। ये दो रुक है, कहा जाएगा किसने तौबा की, अब कैसे पता चले कि तौबा कबूल हुई है या कबूल नहीं हुई। तो तीसरा, आज तक बंदों के जितने भी हुकूक इसने रस किए एक एक करके सबको लौटा है, किसी का माल छीना है, किसी की गीबत की है, किसी पर तोहमत लगाई, किसी की तोहीन की है, किसी की दिल आजारी की है, राजी करे माल वापस लौटा है, इसके बगैर भूल जाए किसी तोबा कबूल। वही काम जो फुजैल ने आया से डाकू था लेकिन आज को वफा में शुमार किया जाता है, आधी रात को डाका डालने के लिए अपने साथी बाहर खड़े थे, इसको खुद चढ़ा दिलवा घर में छलांग लगाने लगा तो वो साहिब खाना है वो फौरन वली थी ये आया तिलावत कर रहा था, इनका मफहूम ये है कि अभी तक वो वक्त नहीं पहुंचा कि मेरा बंदा मेरी तरफ वापस पलट है, बैठे बैठे रोजे वो फिर अंदर चला नहीं है बाहर गली में चला अपने साथियों के पास, आज तक जितना लूटा है सब ले और याद करो किस किस का लूटा, एक ही को वापस किया और जब माल खत्म हो गया चुके खर्च भी हो चुका तो खुद मजदूरी की वो पैसा जमा करके लौटाया और पहुंचाया। जितने हुकूक हैं बंदों के, चौथे मरहले में अल्लाह के जो हुकूक है ये चौथा रुक है, जो नमाजें रह गई रोजे जो छूट गए हज वाजिब था ताखीर की इस्तेदात के बावजूद अल्लाह के हुकूक, ये दो रुकन हैं जिनसे तौबा कबूल हो। और अगले दो रुकन जो तौबा की मेराज है, अली फरमाते हैं कि अल्लाह की मासीयत और नाफरमानी जिसमें जो गोश्त उगा है जो खून बना है अब इतनी रियासत करो कि वो पिघल जाए जाए हो जाए बरतरफ हो जाए। और आठवां छठा रुकन कि जिस तरह तुमने अपने जिस्म को गुनाह की लज्जत से आशना किया है अब अल्लाह की इताअत की तलखी से आशना करो। वही जैसा बशर हाफी और दीगर शख्सियात जिन्होंने मकबूल तौबा बताया कि तौबा कैसे जी असास है, अगर ये काम न किया और फिर सब कुछ करते रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारी रूह में, हमारी हकीकत में, हमारी माहियत में। बजाय मश्क जारी है एक आदत पूरी हो गई, लिहाजा अगर हम जायजा लेना चाहते हैं तो उसकी कैफियत को अगर ऐसी कैफियत हासिल हुई है तो फिर हर शब्द मुहासबा और कसरत से इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार करते हुए इस्तिग़फ़ार की हकीकत की तरफ तवज्जो, वरना इंसान मुसलसल हालत सैर में भी है हालत सोयर में सीन से भी और सौत से सीन से सैर जो बस्ती से बुलंदी की तरफ कर रहा है बुलंदी से बस्ती की तरफ आ रहा है रुका हुआ नहीं है, और हालत सोयर में भी सौत से मुसलसल बन रहा है जैसे कि मुजगर मट्टी के बर्तन बना रहा है कि जरा सा हाथ खिसका तो कुछ का कुछ बन रहे। क्यों कुरान कहते हैं कि कयामत के दिन इंसान को हम उठाए जानवर की शक्ल से ही पर कुरान में अल्लाह कभी भी खालिक कहने के बाद मुसव्वर न कहे, एक दकीक और पहले मार्फत शख्सियत नशीब फरमाए और उनकी मौजूदगी में जुमला से कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज तकरार नहीं एक और कुरान मजीद कोई भी कलिमा मुतरादिफ इस्तेमाल नहीं हुआ कि एजाज कुरान के खिलाफ है फसाद तो बलागत कुरान के खिलाफ है। परवरदिगार जो फरमा रहे कि वल्लाहु खालिकुल बारिकुल मुसव्विर वो अल्लाह खालिक है वो अल्लाह बारी है अदब से वजूद देने वाला वो अल्लाह मुसव्विर है। क्या किसी शायर का कलाम है कि जो हम बस कलिमात जा मुतरादिफ कलिमात इस्तेमाल कर रहे नहीं, फिर खालिक कहने के बाद अल्लाह बारी क्यों कह रहे हो और बारी कहने के बाद मुसव्विर से क्यों तारफ करवा रहे। खालिक
خلق کیا عدم سے وجود دیا نہیں سے ہے بنایا اس کے بعد اس سب پھر کہہ کے پروردگار ذہنی بشر کو اس اساسی نقطے کی طرف متوجہ کر رہے کہ میں نے تمہیں انسانی صورت دی ہے، میں مصور ہوں، انسانی صورت میں خلق کیا ہے، کس لیے خلق کیا ہے؟ تاکہ تم اپنی زندگی میں اپنی سیرت کو اس صورت کے مطابق ڈھالو، یہی ایک کام ہے تمہارا، اور ڈھالنے کے لیے تمہارے پاس یہ نمونے موجود ہیں، محمد والے محمد، ایک ایک کردار کو دیکھتے جاؤ اور اپنی سیرت کو صورت انسانی کے مطابق ڈھالتے جاؤ، اور اگر تم نے زندگی میں یہ کام نہ کیا یا کامیاب نہ ہو سکے تو پھر قیامت کے دن میں یہ کام کروں گا۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں دنیا اپنی سیرت کو صورت کے مطابق نہ ڈھالا تو قیامت کے دن میں تمہاری صورت کو تمہاری دنیاوی سیرت کے مطابق ڈھالوں۔ کیوں امام سید سجاد فرماتے تھے کہ یہ دو امیوں کے درمیان دیکھو کعبے کی گرد کون گھوم رہا ہے؟ کیوں قرآن فرماتے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ حُشِرَتْ، بس جہاں شکلیں انسانوں والی ہیں لیکن حقیقت اور باطن کوئی بھیڑیا ہے، کوئی کس شکل ہے، کوئی کس شکل ہے، حقیقت ہی قیامت کے دن روشن۔ اس وقت کے انسانی معاشرے اور اسلامی معاشرے میں آ جائیں تو ایک گروہ ایسا ہے کہ جو بظاہر انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن بباطن جن کی حیوان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جن کے وحشی ہونے میں، جن کے درندہ ہونے میں، جن کے چوپایا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہی گروہ ہے۔ آج شب حشتوں میں شوال، ایک طرف آل رسول کی مزارہ وہ ویران اور برباد ہے اور دوسری طرف آل رسول کے محلہ آباد، یہ کون ہے آل رسول؟ ان کا آغاز کیا ہے؟ کیسے یہ اقتدار تک پہنچے اور کیوں انہوں نے اتنی بڑی جنایت اور ظلم کا ثبوت دیا؟ کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک تاریخ ہے اور ظاہر ہے کہ وقت کام میں گنجائش نہیں، مختصر جو قطعی علامات ہیں یوسف زہرا کے ظہور کی حتمی اور یقینی علامات، ان میں سے ایک سفیانی خروج بھی جو شام سے خروج کرے۔ یہ سفیانی کون ہے؟ کیا سفیانی کسی فرد یا شخص کا نام ہے یا کسی خاص طرز تفکر کا نام ہے، کسی خاص ذہنیت کا نام ہے، کسی خاص مکتب کا نام ہے؟ رسول اسلام جب اسلام کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے اور ایک اسلامی حکومت اور ریاست کی تشکیل میں کامیاب ہوئے تو شیطان اس نے جو انداز اختیار کیا، مایوس نہیں ہوا اور ایک انسانی پیکر کو منتخب کیا جو دیکھنے میں انسان تھا لیکن اس کی حقیقت اور باطن مجسم شیطان تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب کے مرنے کے بعد یہ سرگرم ہوا اور اس نے اسلام کے خلاف برسرے پیکار مختلف جنگوں میں فتح کیا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ پہنچا جب رسول اسلام مکہ کی طرف بڑے پیش قدمی کی اور عالم یہ تھا کہ ہر طرف سر ہی سر نظر آتا تھا، اس سرزمین پر اتنی بڑی سیاہی، یہ سوال اعظم اور انسانوں کا یہ عظیم کہیں اجتماع سے پہلے نہیں دیکھا گیا، اور رسول اسلام کا سب سے بڑا دشمن حیران پریشان سرگردان مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چڑھ کے بار بار مشاہدہ کرتے دیکھتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج یہ کیا کرے گا۔ مسلسل سالہ سال جس شخصیت کی مخالفت میں گزر گئے بعد جب سامنا ہوگا تو یہ کیا کرے گا، وہ کیا سلوک کرے گے، کیا کریں گے، اس طرح سے ذلت اور رسوائی سے خود کو بچائے گا، پریشانی کر اضطراب کے عالم میں بار بار کبھی بلندی پہ چڑھتا ہے، پھر اترتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، مایوس ہے، مضطرب، پریشان، لیکن اچانک اس کی مایوس کہنے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، ایک ایسا خیال آیا اس کے دل میں کہ مسکراتا ہوا اور رسول کے چچا کی طرف چل پڑا، عباس کے پاس گیا، انہیں اپنے ساتھ لیا اور رسول کی خیمے تک پہنچا۔ یہاں سے اسلام کی تاریخ میں وہ اہم ترین حادثے کا آغاز ہو رہا ہے، سانحے کا آغاز ہو رہا ہے، جو بظاہر جس کا آغاز شاید اس شدت سے محسوس نہ ہو، لیکن آج اسلام کی تباہی ہے، اسلام جو تفریح ہوئی آج تک اس کی اساس یہ ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ جانے والے نے کلمہ پڑھ لیا بظاہر، لیکن بباطن کفر نے اسلام کا لباس پہنا، نفاق نے اسلام کا جامہ پہنا، اور یہاں سے اسلام دشمنی کا آغاز ہوا، اور خلیفہ دوم کے قتل کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ اب یہ خلافت پھر سے دوبارہ یہ اختیار بنو امیہ میں پڑے گا، اور جیسے ہی یہ اقتدار اور خلافت بنو امیہ کی طرف منتقل ہوا، پہلا کام اس خبر کو سننے کے بعد سردار بنو امیہ نے جو کیا، پہنچا قبر حضرت حمزہ اور قبر میں کھڑے ہو گئے، پاؤں سے قبر کی توہین کرتا تھا، پاؤں مارتا تھا، اٹھو بندے کو تم کیا چاہ رہے تھے، اور جس مقصد کے لیے تم نے جان دی آج وہی مقصد ختم ہو گیا اور مسلمان ہمارے پاس آئے، یہ کون شخص ہے اور یہ کیا چاہتا ہے؟ اس کے بعد اسی کا بیٹا ہے جو مسجد کھول کے سامنے آیا، یہاں تک کہ اپنے ہم نشین کے سامنے جو اس نے بات کہی آزان سنتے ہوئے، جو اس نے اپنے بیٹے سے جا کے بتایا، بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ پریشان کیوں، کہا میں میری شام کے پاس سے اٹھ گیا، ایسی کیا بات ہے، کہ میں نے کہا کہ اب کون بچے گا معاشرے میں برجستہ شخص کے، دشمنی چھوڑ دینی چاہیے تمہیں، اس نے کیسے چھوڑ، میں جو پانچ وقت میں آزان میں محمد الرسول کا نام سنتا ہوں میرا خون کھول جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے تک لوگ پہنچتی ہے، بیٹا کیا چاہتا تھا، امام حسین کو شہید کرنا چاہتا تھا، شہید کر دیا کربلا، پھر آپ کے سر کیوں قطع کیا، پھر کیوں نیزے پہ بلند کیا، پھر دیا پر دیا شہر پر شہر لے کے کیوں گیا، پھر ردائی کیوں چھینی، پھر کیوں اس طرح سے دربار میں لے کے آئے، اس لیے شراب کو حلال کرنا چاہتا یا ترک نماز کے لیے جواز چاہیے، نہ ایسا کچھ کیوں، بنو امیہ یہ تاریخ کا وہ منفور ترین گروہ ہے آغاز سے انجام تک، جن کا اساسی مقصد یہ تھا کہ دین سے اللہ کو نکالنا، اور ایسا ممکن نہیں تھا تو دین سے رسول کو نکالنا، اور ایسا بھی جب ممکن نہ ہو تو پھر دین سے آلے رسول کو نکالنا، ان کی قداست، ان کی عظمت ختم کرنی چاہیے، اس عظمت اور قداست کو احترام کو ختم کرنے کے لیے اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا کہ میں ذلیل کر رہا ہوں، ان کو توہین کر رہا ہوں، سب کی نگاہوں میں گرا رہا ہوں، لیکن اللہ نے ارادہ کیا سر بلند کیا، جس خاندان سے یہ قداست چھیننا چاہ رہا تھا اسی خاندان کے فرد نے ان کے نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ میں کون، یہی تسلسل ہے، یہی روح ہے، یہی انداز ہے، اب ختم ہو رہا ہے، میں زیادہ وضاحت نہیں دے سکتا اور پورے ادوار کو نہیں بیان کر سکتا، یہاں تک کہ آج سے 300 سال پہلے تک جب ہم پہنچتے ہیں تو یہی خاندان جو تنسل کرتے کرتے انتہائی گراوٹ کا شکار ہوا، روح ہوئی ہے، روح سفیانی، مقصد بھی ہوئی ہے، یہ خاندان جسے آل سعود کہا جاتا ہے اس نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا، اور سبب 200 سال پہلے 1790 میں یہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو، اور پھر 1801 میں، ایسا نہیں کہ ابھی 90 سال پہلے جنت البقیع کو اس نے منہدم کیا، نہ اس سے پہلے پہلی مرتبہ جب یہ اقتدار میں آئے تو 1801 میں انہوں نے نجف اور کربلا کی طرف پیش کر دی، مولانا متقیہ کے روزے کو نقصان پہنچایا اور سید الشہداء کا روزہ مسمار کر دیا اور 15,000 مومنین کو شہید کیا، وہاں پر اپنی سپاہ کا اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی ضائع آئے اسے قتل کر دیا جائے، کہ عرصے تک یہ سلسلہ ہوگا رہا. پھر دوبارہ 1818 میں آل خلیفہ کے لیے جو خلافت عثمانی، انہوں نے دوبارہ سے اقتدار چھینا ان سے اور دوبارہ سے دوستوں کی تعمیر ہوئی، لیکن یہ اپنی کوششوں میں مصروف ہے، یہاں تک کہ 1880 میں دوبارہ ان میں اٹھان آئی اور پھر سے کوششیں تیز کی، اور پھر 1890 میں دوبارہ جب عالمی حالات میں تغیر آیا اور عالمی تاغوت نے ان کی سرپرستی کی تو نتیجتاً پھر یہ 1918 میں دوبارہ برسر اقتدار آنے میں کامیاب ہوئے، کم و بیش 100 سال میں اقتدار میں. اس سے پہلے حجاز میں آل سعود سے پہلے رشیدیہ خاندان کی حکومت تھی، لیکن جب انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جو کم و بیش 20 ممالک پر مشتمل تھی تو نتیجتاً حجاز کی حکومت بھی ختم ہو گئی. حجاز کا نام عہد ابراہیم سے حجاز رکھا گیا اور آج سے 100 سال پہلے تک 90 سال پہلے تک یہی نام. کچھ ادوار ہے لیکن اب بالکل بھی وقت نہیں بچا کہ میں عرض کر سکوں. جب آل رشید سے حکومت چھین گئی تو اب دو خاندان ہیں حجاز میں جو وفادار ہیں انگریزوں کے، ایک آل سعود ہے اور ایک شریف حسین کا خاندان. شریف حسین کہیں زیادہ وفادار تھا انگریزوں کا. اب انگریزوں نے دو میں سے کسی ایک کو اقتدار منتقل کرنا تھا، لیکن تمام تر وفاداریوں کے باوجود انہوں نے ترجیح دی آل سعود کو. کیوں؟ دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تھی مسلکی اعتبار سے امام احمد ابن حنبل کے پیروکار، ابن تیمیہ حنبلی تھے اور اس کے عقائد کو بھی لے کے چل گئے جن میں شدت، اور آئمہ اربعہ میں سے احمد ابن حنبل وہ امام ہے جو اہل بیت اور آئمہ کی نسبت خاص کینہ اور دشمنی رکھتا تھا، ورنہ شافعی تو یہاں تک آ گئے ما تشافع ولا یعرف عدلی من ربو و ربو اللہ کی سروا ہو جائے خاندان پر. تو وجوہات کی بنیاد پر اقتدار آل سعود کو سونپا، ورنہ شریف حسین کا خاندان اس سے زیادہ وفادار تھا. لیکن چونکہ اس نے جیسے ہی عثمانی خلافت ختم تو وہ قابض ہوا اور اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. ایک تو اس نے یہ جلد بازی کی اور آل سعود کا مطالبہ صرف حجاز کا تھا. پہلے بھی جب انہوں نے حکومت بنائی تھی تو تالے مکہ اور مدینہ تک محدود تھی. دوسری طرف آل سعود مسلکی اعتبار سے خاص فقہ اور خاص فکر رکھتے تھے، تمام مسلمانوں کو شیعہ سنی سب کو مشکل سمجھتے تھے. جو ان کی بنیادی عقائد ہو آپ توحید دے دیجیے ابن تیمیہ کی اٹھا، اور دوسرے ان کا خواہش اور علاقہ محدود تھا جو یہ چاہتے تھے. بعد میں انہوں نے شریف حسین کو ملک بدل کر دیا، کہا کہ تم کبھی حجاز واپس نہیں آ سکتے. لیکن ان کے بیٹوں نے کہا کہ باپ سے تو الگ ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے انگریزوں سے کہا. اور اس کی پاداشت میں چاروں بیٹوں کو اقتدار دیا گیا, عراق کی حکومت دے دی گئی, شام کی حکومت دے دی گئی, حتیٰ اردن اس وقت ملک نہیں تھا. ایک بیٹے کو خود اردن کو ملک بنایا گیا ہے, اس کے سپورٹ کیا. اب باقی تین ملکوں میں کی حکومت نہیں, ختم ہو چکی ہے شریف خاندان. صرف اردن میں ابھی تک اس کی نسل سے بیت اللہ باقی ہے, وہاں پہ ابھی ان کی حکومت چل رہی ہے اور وہ ابھی اسی طرح سے وفادار. آل سعود کیوں؟ اس کی جو استعمار اور استقبال کا بنیادی ترین مقصد تھا کہ امت مسلمہ دوبارہ سے متحد نہ ہو جائے. پتہ ہی آل شریف وہ بھی تو یہ کام کر رہے تھے, اس نے عثمانی خلافت کو ختم کر کے اپنی خلافت بنا, اور یہ وہی بات تھی. آل سعود وہ عنصر تھا جس کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو فرقہ واریت, کیونکہ فرقہ واریت سب سے بڑا حربہ ہے استقبال عالمی سطح پر. خود پاکستان میں اس وقت جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے فرقہ واریت کی حال میں ہمیں دھکیلا گیا, ورنہ اس سے پہلے کوشش کی گئی ایک اور اس کا آزمایا گیا سیکولرزم کرے کہ جب اس میں ناکامی ہوئی تب یہ دوسرا قدم اٹھایا. آل سعود کو جب حکومت ملی تو اس نے اپنے کام کا آغاز کیا. 1918 ان کے پاس حکومت آئی اور 8 سال گزرنے کے بعد 1925 میں 8 شوال کو انہوں نے یہ کام کیا. اور یہ کام کرنے سے پہلے ام القرا کے نام سے ایک رسالہ مجلہ نکلتا تھا, اس میں اس کے لیے استفتاح چھوڑا گیا کہ کیا قبور کو ان کی اوپر مقبرے بنانا اور قبریں اس طرح سے بنانا جائز ہے جائز نہیں. پھر جواب دیا گیا اور زبردستی علماء سے قبریں دلوائے گئے, جس کے نتیجے میں پھر جیسے ہی ختم ہوئی 8 شوال کو یہ کام کیا گیا, کسی کو وزن نہیں چھوڑا گیا. کیا کیا ہوا وہ تفصیلات آپ سے بہتر جانا. یہ جنت البقیع کیا مقام ہے؟ جنت البقیع وہ قبرستان ہے مدینہ کا جس کی بنیاد خود رسول اللہ نے رکھی, اور سب سے پہلے جس شخصیت کو یہاں دفن کیا گیا وہ رسول اسلام کے عظیم ترین صحابی عثمان بن مظعون تھے. دوسرے گھرانے میں جس شخصیت کو یہاں پر دفن کیا گیا وہ خود رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم, اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور توسیع ہوتی رہی. عثمان بن مظعون کو عظیم الشان شخصیت ہے. حتی مولانا سے بھی پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے نام عثمان رکھ دیا, ایک کا نام آپ نے عمر رکھ دیا. ایک صحابی کو کچھ مشکل یہ سوال کرنے باز ممکن ہے کسی نے عمر کو برتا ہے کہ جن شخصیات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے ان کے نام کیوں رکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے نام, اور نام نہیں ہے کہ آپ اپنے ایک بچے کا نام عثمان رکھ دیا, ایک کا نام عمر رکھ دیا. اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے جس بیٹے کا نام عثمان رکھا کیوں رکھا؟ اس عظیم صحابی و رسول تو وسیم الملائکہ ہے کہ جب صحابی غسل دینے لگے عثمان نے بدعون کو فرمایا نا اسے غسل نہ دو, اللہ نے فرشتے بھیجے اللہ کی ملائکہ نے اسے غسل دیا. یہ پہلی شخصیت ہے جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا, اور دوسرے عمر ابن حنظلہ یہ بھی وہ عظیم الشان شخصیت ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس عزیز دوست اور بھائی کی یاد میں اپنے بیٹے کا نام رکھا. یہ فکر اور یہ سلسلہ وہی سے شروع ہوا کہ وہی سفیانی طرز تفکر ہے. پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں جس نے توسل سے منع کیا اور شرک کی جس نے آواز بلند کی تاریخ اسلام میں, اس کا نام مروان بن حکم. جب ایک مسلمان رسول اللہ کی قبر سے توسل کرتے ہوئے گریا کرتے ہوئے رسول کی قبر پہ گرا تو اس نے پاؤں کی ٹھوکروں سے اسے چمکایا اور کہا یہ شرک, اور وہی تفکر پہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس کی جو بنیادی خطرہ ہے تاغوت کو, سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سی چیز ہے جس نے یہود کو اور سعود کو ایک نقطے پر جمع کر دیا, وہ کون سے مفادات ہیں؟ ابھی میں صرف ایک نقطہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. وہ نقطہ وہ قلقی ترین روایات اور اخبار ہے جو رسول اللہ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ تک پہنچی. جو رسول نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ظہور کرے گا اور پھر وہ کیا کیا کرے گا. خود رسول نے اپنی زندگی بیان کیا, آئمہ نے زندگی بیان کیا, خود امام زمانہ نے بیان کیا. سب سے پہلے نقطۂ آغاز کہاں پر ہے, کہاں ظہور کریں گے؟ حجاز, کعبے میں. اور کعبہ میں ظہور کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہاں کا صفایا ہوگا, یہاں کی تدہی ہوگی. اور معتبر ترین روایات کے مطابق کعبہ سے نکل کر دوسرا کون سا مقام ہے جہاں حضرت پہنچیں گے؟ یہی بیت المقدس ہے. یہ وہ خطرہ ہے اور یہ وہ یقینی خطرہ ہے جس کے خوف سے وہ یہ حالات پیدا کر رہے ہیں. اور اب تو اظہار بھی کر دیا آپ کے سامنے, اب تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن کیا یہ سب کر کے وہ جو چاہتے ہیں حداثت ختم کرنا, دین کی روح کو ختم کرنا, امت مسلمہ کو افتراق کا شکار کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو حاصل کرنا اور اسی طرح اقتدار حکومت پر قابض رہنا, نہ. اب دیکھنے والی آنکھیں دیکھ لیں کہ وہ وقت اور وہ فرصت ختم ہو گئی. اور وہ نبی کہ جو زینب بنت علی نے امیر شام کے دربار میں امیر شام کے سامنے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان پورا ہوتا ہوا نظر آیا. بس میرے عزیزوں, میں نے آپ کو بہت زحمت سماعت دی, تاریخ اسلام میں بہیمانہ ترین اور صفاکانہ ترین عمل جس کا اظہار علی سعود نے کیا. اچھا, 90 سال ہے صحابہ کرام کے عبور کو, اور جو انہوں نے اسی ام القرآن رسالے میں جواز پیش کیا, کہا کہ یہ ایک ناجائز قبضہ تھا اس عمارات کی وجہ سے, اس کو تصرف سے نکال کر مفاد عامہ کے, تو نہ یہ تو وقف شدہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ وقف شدہ چیز, یہ تو خود جناب عقیل کا گھر تھا جہاں آئمہ اربعہ کی قبریں ہیں, جہاں خود سیدہ زہرا کی قبر ہے, جہاں فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے, جہاں پر عباس کی قبر ہے جو چچا ہے رسول اللہ کے. یہ جناب عقیل کا گھر تھا, اس گھر کے اندر دفن کیا گیا تھا اور بعد میں یہ گھر شامل ہوا جنۃ البقیع. کسی بھی اعتبار سے, تفریقی اعتبار سے اس روایت کے انہوں نے سہارا دیا اور منسوخ کیا کہ علی ابن ابی طالب سے پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں بھی دیکھو کب اس کو مساوی کر دو. مساوی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بالکل صاف کر دو. درحال کہ تمام اہل سنت کے فرق کا اجماع ہے کہ قبر کو زمین سے ایک بارش اوپر ہونا چاہیے, مستحب ہے. اس کا مطلب تساوی سے مراد کچھ اور ہے, یعنی وہ کوہان نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ اقدامات ہیں کہ جو خود تاغوت کو اپنی نابودی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس حقیقت کا اعلان علی ابن ابی طالب کی شیخ دل بیٹی نے دشمن کے دربار میں آج سے 1400 سال پہلے کیا. اور اسی مقصد کے لیے اسی سفیانی طرز تفکر کے چہرے سے نقاب کو الٹنے کے لیے حسین ڈڈلی اپنی خواہر گرامی کو اپنے ساتھ مدینہ سے کربلا لے گئے, ورنہ بھائی بھی ہوگا نہ لے جائے. کیا فرمایا؟ شاء اللہ من یراہ نہ سوایا, اللہ انہیں اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ اللہ کی مشیت, اللہ کی مشیت, اللہ کی حکمت کے تابع. اس لیے اللہ کی مشیت یہ ہے, اللہ یہ چاہتا ہے, کیونکہ جب تک زینب بنت علی دشمن کے دربار تک نہ پہنچے تمام تر انبیاء کی محنت, خود حسین بن علی کی محنت ضائع ہو جائے. کیسے بچا اور کس طرح سے اس پیغام کو ہم عزیز نے یہ کتاب جن پر ہم کے سارے سبب کی مجلس یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی اور نام بھی چکی کنیز زینب ہے، ان کے لیے اشعار کا مجموعہ ہے، میں تبرکن یہی پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں، اور انہوں نے آخر میں سیدہ کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت پیش کی، اور اگر اس میں وہ فکر اور پیغام نہ ہوتا تو میں شاید آپ کے سامنے یہ چند اشعار نہ پڑھتا، ظاہر اور وہ اجل گئی دمشق قبر زینب تب کی یہ اشعار ہے، کہا کہ دل پہ ایک چوٹ پڑی آزاد نہ سکتا، اور میں نے اشعار کو دیکھ کے یہ محسوس کیا کہ آبو بہت کم ہے، شاید نہیں آمد ہے زیادہ، وہ الہامی کیفیت اور وہ، اور اس میں بھی آپ کو یہ چیز دکھے گی، دل پہ ایک چوٹ پڑی جب یہ اعلان ہوا آ گیا شہر دمشق آپ سے اشک رواں اس طرح ہونے لگے سر تازہ ہو کوئی اور خون بہنے لگے، دل میں یوں آہ بھری اشک کے تار بندھے روح مغموم ہوئی، سر جب کھلنے لگے ایک کے بعد ایک سوال ذہن میں آنے لگا، کیا یہی ہے وہ زمین جس پہ آیا تھا کبھی قافلہ لوٹا ہوا، ایک صوبے آسرا ان پر گزیدہ بیویوں کا جن کی نسبت تھی اس نبی آخر سے جس کا کلمہ سبھی تو پڑھتے تھے، جس کے گھر میں ملائکہ کی صدا اس لے کر بھی داخل ہوتے تھے، اس گھرانے کی بیویاں اے دمشق تیرے بازاروں میں پھرائی گئی، سر تپا جو تھا ایک فسق و فجور اس کے دربار میں وہ لائی گئی، تب وہ تاریخ ایک زندہ میں اس طرح سے وہ ستائی گئی، سب کے جینے کی آس ٹوٹ گئی اور ننی سی دختر شدی اس قدر اس پہ ظلم ڈھائے گئے، قید خانے میں دم گھٹا اس کا، اس نے جینے کی تاب رہ نہ سکی اور زمانے سے منہ کو موڑ لیا، اے زمین شہر دمشق تجھ کو کیا نام دوں، بتا دے مجھے شہر ظلم کہ تیرے شہر میں بنت علی و فاطمہ بدے ہاتھوں سے قیدیوں کی طرح مجمع عام میں پھرایا گیا، آپ ایک اس غریب میرا امام تو اس زنجیر میں جو جکڑا ہو، جس کی قسمت جہاد اکبر تھی، جس کو طے کرنا تھا یہ سارا سفر، جب بھی پوچھا کسی نے مولا سے ظلم سب سے سوا ہوا تھا کہاں، آپ نے بس صدا یہی تو کہا الشام الشام الشام، آہ اے شہر دمشق تو نے دیکھے تمام ظلم و ستم آج اس کے نشان باقی، عجیب فکر اور پیغام ہے جس کے لیے میں نے یہ زحمت دیا آپ کو، آہ اے شہر دمشق تو نے دیکھے تمام ظلم و ستم آج اس کے نشان باقی ہے، ظالموں کا نہیں کوئی بھی نشان، جو تھے مظلوم و بے قصو مجبور ان کا ایک ایک نشان باقی ہے، ہاں مگر فخر کر سکتا ہے تو اے شہر دمشق تجھ میں خابیدہ ہے وہ بنت علی جس نے اسلام کو بچا دے اپنا سب کچھ ہی کر دیا قربان، ظلم کے چہرے سے وہ نقاب جو کھینچی نقاب رائیگاہ جا نہ سکا خون حسین جس کو اس شہر میں پھرایا گیا، قیدیوں اور لونڈیوں کی طرح آج اس شہر میں خدا کی قسم کیسی عزت ہے، کیا جلالت ہے، کس طرح ان کی بادشاہت ہے، جو اندر جو لوگ آتے ہیں ان کے در پر ہی سر جھکاتے ہیں، ان کا اپنا ہی شہر ہے آباد جس کا ہے نام سیدہ زینب۔ سن اے شہر دمشق، آخر میں تو نے ڈھائے تھے ظلم زینب پر، اور زینب نے بخش دی تجھ کو، رہتی دنیا تلک ایک عزت۔ کیوں وہ پیغام ہے؟ اور اس لیے یہ کلام کے چند اشعار پڑھے تاکہ ان کا آج بھی ان مرحومہ کی روح کو پہنچے۔ کیا کیا اس بیوی نے؟ بہت وقت گزر گیا، دو جملے عرض کر۔ یہ بیوی جو شب عاشور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اس نے کہ سیدہ زینب کا امام حسین کے ساتھ روحی تعلق تھا، جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ایک لمحہ اپنے بھائی کے بغیر بغیر نہیں رہ سکتی، بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ کل میرا بھائی میرے سامنے نہیں رہے گا، اور امام حسین بار بار ہوش میں آ رہے تھے، اور ایک دفعہ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، بہن زینب آپ اس کاروان کی قیادت کریں گا، آپ نے میرے مقصد کو بچانا ہے، آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شکر چاہیے۔ وہ بی بی جو شب عاشور ان مسائب کا تصور کر کے بے ہوش ہونے کی بار بار روز عاشور سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھا، علی انور کی شہادت کافی تھی، زینب بنت علی کو اسی لمحے مر جانا چاہیے، لیکن زندہ رہی۔ کیوں؟ تاریخ کا مشکل ترین سفر قبول کیا، 21 دن مسلسل بے پالان اونٹوں پر، اور جب شام شہر پہنچی تو دروازوں پہ روک دیا گیا، 15 آزانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اور 3 دن انتظار کے بعد اب درباروں میں لایا گیا بنت علی کو، 6 محلات سے گزارا گیا جہاں پر عوام کی اجتماع، اور پھر 7ویں محل میں لے کے جایا گیا جہاں پر خود یزید کا قیام تھا، جہاں پر چاروں طرف ساری سر نظر آ رہے تھے، پوری اسلامی دنیا تھے، جہاں تک کہ غیر مسلم گورنر سب کو، سفیروں کو، خواص کو بلایا گیا تھا۔ پہلے 6 محلات عوام کے لیے، 7واں محل خواص کا تھا، سب جمع تھے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، چاروں طرف ساری سر نظر آ رہے تھے۔ اس عالم میں، اس جام بشر میں ملک ابن ابی طالب کی شیر بیٹی کو بچوں اور خواتین کے ساتھ دربار میں لایا گیا، بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، یزید تخت پر بیٹھ کر شراب کے نشے میں مست ہے، اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے۔ یزید اس کام میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی میرے سامنے آل رسول آئے گی، اولاد علی آئے گی، میری یہ حیبت دیکھنے کے بعد، اتنا مشکل ترین سفر طے کرنے کے بعد، یہ بھوکے اور پیاسے بچوں خواتین جب میرا کروفر دیکھیں گے، جب میری عظمت و حیبت و شان و شوکت دیکھیں گے، سب کے سب میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سب کے سامنے، سب میرے سامنے رحم کی اپیل کریں گے۔ لیکن اللہ نے جلال زینب بنت علی پورے جلال کے عالم میں یزید کے دربار میں داخل ہوئی، جلدی آگے بڑھی، یزید کے تخت کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ یزید شراب پی رہے، اقتدار کے نشے میں مست ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، فتح کے نشے میں مست ہے، سب سارے یزید کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے یزید کو یہ آواز آ رہی، یا خلیفۃ المسلمین، یا امیر المومنین، مبارکباد کی آوازیں آ رہی، سب سب یزید کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یزید مست ہے، بار بار فی البدی اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اچانک سے پوچھتا ہے اپنے قریبی سے، کہ میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی بھی آئی ہے۔ اس نے اشارہ کیا، وہ خاتون جو کھلے بالوں والی، جس کے ہاتھ سے گردن بندے ہوئے ہیں، یہ علی کی بیٹی ہے زینب بنت علی۔ جیسے تعارف ہوا، اس نے شعر پڑھنا شروع کیا، لڑت کرو حاشے بل بڑھ فلا خبر جا ولا وحی نزل، کچھ وحی نہیں تھی، کچھ نبی نہیں تھا، سب کو حاشے پہ ایک ٹھوک تھا۔ اب تک علی ابن ابی طالب کی شعر پر بیٹی خاموش تھی، اب تک ایک لفظ نہیں کہا تھا، لیکن جیسے ہی یزید نے فی البدین اشعار کہے، سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا، بی بی ایک طرف ہٹی، سیدہ چند قدم آگے بڑھی، تخت کے اور قریب جا پہنچی، اور اب ایک مرتبہ اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، ہے یزید سن، تو جو ان ہزاروں افراد کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے، کہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے، ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے، لیکن سن اے یزید، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا بس ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے، کہ علی کی بیٹی تجھے لائے کی تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائے کی کلام نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائے کی گفتگو نہیں سمجھتی۔ یہ اتنا اچانک واقع تھا کہ جو یزید جیسے شاطر اور چرب زبان اور قیام کو سمجھنے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ جو بات بات پر پھر بدی اشعار پڑھ رہا تھا، اچانک سیدہ کے حملے کے جواب میں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ یہ سوچ رہا اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا سر جھکا دیا، اور وہ سر جو یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اب وہ سر اٹھ کر یزید کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے جس نے اتنے بڑے مطلق المنا حکمران کو اتنی بڑی بات کہہ دی، اور اب یزید کیا جواب دیتا ہے۔ حاضرین تمام دربار یزید کی طرف دیکھ رہے حالت انتظار میں کہ اب یزید کیا جواب دیتا ہے۔ اور بہت دیر سوچنے کے بعد یزید کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا، کہا کہ اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر، اللہ لعنت کرے ابن مرزانہ پر جس نے حسین کو قتل کر دیا، میں تو ایسے نہیں چاہ رہا تھا، میں تو ایسے نہیں چاہ رہا تھا۔ جیسے رنی ابن ابی طالب کی شرد بیٹی نے اپنے وار کو اتنا کارگر دیکھا کہ دشمن اپنی سرمایہ پیش کرنے پر آ گیا اور اپنی آستینیں صاف کرنے پر تل گیا، تو فرماتی آگے بڑھی، فرمایا اے یزید کت کئی گر وس اسایت ون سب جہدن واللہ لا تقو سکرنا ولا تمی تو وحینا۔ اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے۔ آج آلے سون کو بھی ہمارا یہی جواب ہے، تو جتنے ہر پہ استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سنا سکے گا۔ اس طرح سے انبیاء کی محنتوں کو بچایا، اس طرح سے اپنے بھائی کی محنتوں کو بچایا، اس طرح سے اپنے نانا کی محنتوں کو بچایا۔ اور بس اب ایک جملہ عرض کروں، اب اپنا محاذ طے کرنے کے بعد یہ بی بی جاتی ہیں واپس مدینہ جاتی ہیں، جوڑ کے عرض کروں بی بی ہم تو شام واپس آنا ہے، شام کیوں واپس آنا ہے جب سب مدینے ہو جائیں گے، تو آپ شام کیوں واپس آنا چاہیں گے؟ تو شاید علی کی بیٹی کا جواب ہو کہ بھیا حسین اپنی ایک امانت میرے سب کو بدل گئے، اور وہ امانت شام میں اکیلی ہے، اس لیے جب رخصت ہو رہی تھی بی بی تو جو آخری خواہش کی شام کی خواتین سے یہ جملہ کہا، کہا کہ جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے رخصت مل جائے تو کبھی کبھی میری سکینہ کی قبر پر آ کر جلا دیا جلا لے کر، اس لیے میری بیٹی کو تاریکی اور اندھیرے سے وحشت محسوس ہوتی۔ تو بی بی اگر شام آنا ہے تو مدینے کیوں جا رہی ہیں؟ اب تو سفروں کی تھکی ہوئی ہیں، لیکن شاید بی بی کا جواب ہو اس لیے جاؤں گی مدینے تاکہ اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر جو وعدہ کیا تھا جا کے بتاؤں کہ آپ کی بیٹی نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اسی جب بی بی پہنچتی ہے مدینے میں تو گھر نہیں گئی، سیدھا مسجد نبوی چلی گئی، اور جو افراد لڑے تم سے جا کے سب مسجد نبوی سے باہر چلے جاؤ، آج مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ جب سب چلے گئے تو اس حجرے کو بند کیا جہاں قبر رسول تھی، سب سے پہلے وہ اپنی چادر کے نیچے سے خون آلود قمیص نکالی اور اسے اپنے نانا کی قبر میں پھیلا دیا، پھر گریا کرنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے بازوؤں سے آستینوں کو لٹکانا شروع کیا۔ نانا یہ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ نسلوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے اسلام مشکل